صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله والدليل على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت پر گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ جو عنوان ہے تقریر کا اور گفتگو کا، وہ ہے علم اور رزق. گفتگو کا ہماری عنوان ہے علم اور رزق. اور ہر روز ہر شب کو پوری دنیا میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ پروردگار عالم اس مشکل کو، یہ جو وائرس دنیا میں آ چکا ہے اور بیماری، اس کو جلد از جلد بحق سید الشہداء، بحق انصار سید الشہداء اور بحق اطفال اور اولاد سید الشہداء، اس کو جلد از جلد دور کرے. اور اسی طرح سے جو مومنین و مومنات اس وائرس میں مبتلا ہیں، محبان اہل بیت کسی بھی فرقے مذہب سے ہوں، ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے. اور اسی طرح سے جن لوگوں نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، میسیجز پیغامات بھیج کے، یا اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو پیغام نہیں بھیج پائے اور ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے ممبر سے فرش اعضاء ذکر سید الشہداء، تو ان کو بھی، ان کی بھی نیت کر کے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وہ جس مشکل میں بھی گرفتار ہیں، بیمار اگر ہیں، صحت اور بیماری وغیرہ کے حوالے سے کوئی مشکل ہے، اس کو پروردگار عالم دور فرمائے بحق سید الشہداء. دعا بہت زیادہ کیجیے. فرش اعضاء پر آپ نہیں آ سکتے، گھر میں بیٹھ کر اپنی مجلس کے سن رہے ہیں آپ یا کہیں کی بھی اور مجلس، لیکن جہاں پر آپ بیٹھ کر اپنے گھر میں مجلس سن رہے ہیں، جہاں پر گریہ ہو رہا ہے، جہاں پر بیٹھ کے آپ سید الشہداء کا ذکر سن رہے ہیں، وہ آپ کا فرش اعضاء ہے، اس کی برکت ہے اور وہاں پر خدا آپ کی دعا کو قبول کرے گا. علم اور رزق کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ علم اور رزق کا تعلق کیا ہے. علم یعنی جاننا، آگاہی، نالج، کسی چیز کو سمجھ لینا، کسی چیز کو جان لینا علم ہے. اور پھر رزق، یہ مسلسل ہر شب میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ علم جتنا جتنا بڑھتا رہتا ہے، علم جتنا خالص ہوتا رہتا ہے، اتنا زیادہ انسان رزق کے معنی کو بھی اپنے ذہن میں بدلتا رہتا ہے. اگر علم ایک نچلے درجے کا ہوگا تو ایک رزق کا معنی، رزق کی ڈیفینیشن ایک خاص جگہ پر رک جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی، مجھے بھوک نہیں لگتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے لباس کا رزق نہیں چاہیے، مجھے کھانے کا، گندم کا رزق نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے سر پر چھت ہو میرے رزق نہیں چاہیے. یہ سب رزق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ انسان کی پرواز کتنی بلند ہے، اور کیا رزق کے معنی و مفہوم کو، رزق کی ڈیفینیشن کو اسی جگہ پر روک دیا جائے کہ جہاں پر میں کہتا ہوں کہ صاحب کھانا مل گیا، سر پہ چھت ہے، لباس ہے، سکون سے سو گئے، الحمدللہ رب العالمین. یا رزق کی داستان، رزق کا معنی آگے تک جاتا ہے، اس مقام تک جاتا ہے کہ جہاں انسان کی سوچ نہیں ہے. یہ جاتا کیسے ہے رزق کا معنی اتنے آگے؟ آپ کے علم کی بنیاد پر، آپ کے جاننے کی بنیاد پر، آپ کے ادراک کی بنیاد پر، کہ آپ کا علم کیا ہے، آپ کا علم کن چیزوں کو دیکھتا ہے. مثال کے ذریعے مزید بات کو واضح کروں. سب آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں تو، اب یہ جو میں آپ کہہ رہا ہوں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ کیمرے کے سامنے ہوں، گھر میں لوگ بیٹھے ہیں تو ان سے مخاطب ہوں میں کہ آپ لہذا سب کے علم میں ہے کہ یہاں پر سب سلسلہ آن لائن ہے. تو آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, ایک دفعہ اندھیرا اتنا ہے کہ ہوائی جہاز اڑانے والے پائلٹ ان کی ایک اصطلاح کے صاحب کتنی دور تک دکھائی دے رہا ہے آپ کو, 100 میٹر, 1000 میٹر, 2000 میٹر. گاڑی چلانے والے بھی یہ کہتے ہیں. تو جتنی زیادہ آپ کی آنکھیں مضبوط ہوں گی, بینائی اچھی ہوگی, اتنے آگے تک آپ دیکھ سکیں گے. آپ کی گاڑی کی لائٹس, چراغ ٹمٹما رہے ہیں, بہت دھیمی سی روشنی, تو پھر آپ کو زیادہ دور تک نہیں دکھے گا. لیکن اگر آپ نے فلڈ لائٹس لگا رکھی ہیں, کئی ہزار وولٹ کی, کئی ہزار واٹ کی, لاکھوں ایمپیئر اس میں سے کرنٹ گزر رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ بہت آگے تک دکھائی دے گی. اور آبزرویٹریز ہمارے پاس ہیں جو ہوا میں گھوم رہی ہیں, سیٹلائٹس, اور وہ چاند اور سورج اور نہ جانے کیا کیا دکھا رہی ہیں. وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے, لیکن انسان نے ان کی بینائی کو, ان کی دید کو, ان کے ویژن کو اور سائٹ کو بہت آگے تک لے کے چلا گیا. لہٰذا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جتنا زیادہ آپ کی روح کے اندر بلندی ہوگی, اتنا زیادہ رزق کے معنی کو آپ پھیلاتے رہیں گے. اور یہ رزق کا معنی جا کر رکے گا کہاں پر, یہ رزق کا معنی ٹھہرے گا کہاں پر, یہ رزق کا معنی بچوں کے لیے جملہ لینڈ کہاں پر کرے گا, اترے گا کس ہوائی اڈے پر, اترے گا کس رن وے پر, اور اس کی بلندی, اس کی ترقی, اس کی تعالی, اس کا ارتقاء, ایولیوشن, تکامل کہاں پر جا کر رکے گا, وہاں جا کر رکے گا کہ جو انسان کی سوچ سے بالا تر ہے. اس بات پہ آپ توجہ رکھیے. اچھا, اب بات حضرت آدم کے حوالے سے ہوئی اور اہل بیت اور پنجتن. لہذا یہ جو بات ہے وہ یہ کہ پنجتن کے جب وسیلے سے حضرت آدم نے دعا مانگی تو پھر حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی, حضرت آدم کی جو غلطی تھی اس کا ازالہ ہوا, اور پروردگار نے اس تمام سلسلے کو صحیح کیا. اور یہاں پر آدم کو جو رزق ملا وہ اہل بیت کی معرفت پر ملا اور اہل بیت کے ذریعے دعا مانگنے پر. لہذا اس بات کو آپ کے سامنے میں نے واضح کیا اور یہ بات آپ کے سامنے رہے. اللہم, جو گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ ذرا درود بھیجے بلند آواز سے, اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم. یہ جو جل رہا ہے نا, یہ جو دھواں وہاں پہ جلا کے کوئی اس کو ذرا بند کر, یا باہر رکھ دے جا کر اس کو. بہت شکریہ. اب آج ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سلسلہ رزق کا کہاں تک جاتا ہے اور علم کس مقام پر ہے. دیکھیے, پروردگار عالم, اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس آیت کے ذریعے مجھے مدد لینی ہے کہ گفتگو آگے بڑھایا جائے. پروردگار عالم نے, بہت معذرت, جب یہ کہا کہ مجلس میں بیٹھے ہو عام, اور مجھے ہر روز ہر شب یہ آیت سننے والوں کے لیے اپنے اس کا ترجمہ پیش کرنا پڑے گا, کہ جب مجلس میں بیٹھے ہو کسی محفل میں اور تم سے کہا جائے رستہ دو, ذرا جگہ چھوڑو, تو فافسحوا, جگہ چھوڑ دیا کرو, یفسح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے رستے بنائے گا. یہ نہیں بتایا کس چیز کے رستے, کہا کہ اللہ رستے, کامن سینس والا سوال ہے, منطقی سوال ہے, حق بنتا ہے قرآن پڑھنے والوں کا اور ہر شخص جو مسلمان ہے کلمہ گوئے رسول خدا کا. پروردگار, تو نے ہم سے تو کہہ دیا کہ مجلسوں میں, محفلوں میں رستے بناؤ, کھولو جگہ کو, یفسح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے رستوں کو کھولے گا. کون سے رستوں کو اور اللہ کہاں تک لے کے جائے گا؟ مولانا, یہ آیت ایک مجلس اور محفل کے بارے میں, آپ نہ جانے کیوں اس میں اتنا زیادہ رک گئے اور اٹک کے رہ گئے اس آیت پر. حضور, قرآن کی آیت ہے, سوال کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ بھائی سوال کا حق تو بنتا ہے. استاد آپ سے کہے کہ دیکھو بیٹا, اگر سب سے آگے بیٹھ گئے آ کر تو ہم تمہیں سب سے آگے کر دیں گے, تو شاگرد کا پوچھنے کا حق ہے کہ ماسٹر صاحب, استاد, ٹیچر, سر یہ بتائیے کس چیز میں سب سے آگے؟ مارکس ہمارے سب سے اچھے آئیں گے, ہمیں کوئی اور ٹرافی ملے گی, گیمز میں ہمارے سب سے اچھے نمبر آئیں گے, آپ ہم کو سب سے اچھی اسکالرشپ دیں گے, کس چیز میں سب سے آگے کریں گے؟ حق تو بنتا ہے. اگر یہ حق بنتا ہے عرف عام میں, تو یہ قرآن لوگوں کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے آیا ہے. لہٰذا ایک مجلس میں, ایک محفل میں کہا گیا کہ رستے کو کھولو, اور دیکھو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر بلند ہو جاؤ, یعنی بیٹھے ہو اور کھڑے ہو جاؤ, تو فن شزو, تو تم اپنی جگہ چھوڑ کے بلند ہو جایا کرو. یہ مت سمجھنا کہ جگہ چھوڑ دی تو تم نچلے درجے کے انسان ہو، کسی کے لیے جگہ دے دی تو تم معمولی انسان ہو، عزت تمہاری ختم ہو گئی، ملیامیٹ ہو گئی، تمہاری سماج میں جو رسپیکٹ تھی وہ ضائع ہو گئی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا دو لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ جو صاحب ایمان ہے اور دوسرا گروہ وہ کہ جو صاحبان علم ہے. تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے خدا کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تم لاکھ اٹھو تم لاکھ بیٹھو، تم لوگ ہو کون؟ ہم صاحبان علم کو دیکھتے ہیں، ہم صاحبان ایمان کو دیکھتے ہیں. اب یہاں تک اگر بات ہو گئی تو علم اور ایمان کا اگر ذکر آیا تو یہاں پر بات کس حوالے سے ہوئی تھی؟ کہ پنجتن کے ذریعے آدم کی دعا قبول ہوئی، نقطہ یہاں تک آ گیا تھا اور بات یہاں تک آئی. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خود پنجتن اگر ایک دوسرے کی حفاظت کریں، اگر پنجتن میں سے کوئی ایک پنجتن میں سے کسی دوسرے کی حفاظت کرے، میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا آپ سمجھیے گا، اگر ہجرت کی رات پنجتن کا ہی ایک شخص دوسرے کے بستر پر سو کر اس کی جان بچائے تو پھر کیا سلسلہ ہوگا؟ دیکھیے، پنجتن کے دائرے سے جناب آدم باہر ہیں. بہت سیدھی سی بات، مشکل بات نہیں کر رہا میں. ان کو پنجتن کے ذریعے دعا مانگنی پڑی اور غلطی پر، خطا پر قلم اف کھچوانا پڑا کہ پروردگار یہ معافی کا قلم پین چلا دے تو اس پر، چلو کاٹ دیا تمہارا نام، گڈ بک میں آ گئے تم، بیڈ بک سے گڈ بک میں آ گئے. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر آدم دائرے سے باہر تھے، پنجتن سے مدد مانگی. اب اگر کوئی پنجتن کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرے، یہاں انوار پنجتن نے دائرے سے جو باہر آدم تھے ان کی مدد کی، اب یہ انوار پنجتن اس دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کریں تو پھر سلسلہ کہاں تک چلے گا اور کہاں تک جائے گا؟ خوب توجہ کیجیے گا. پروردگار عالم، اگر یہ مکے کا واقعہ ہے نا، ہجرت کی رات کا، 13 برس ہو چکے تھے تبلیغ کرتے کرتے رسول خدا نے ہجرت کی. یہ 13 برس پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جب رسول خدا 40 برس کے ہو چکے تھے، آپ کے سامنے 27 رجب کو غار حرا میں پہلی وحی آئی تھی. حضور، خوب توجہ کیجیے گا، بڑی کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں، وحی کیا ہے؟ خدا کا پیغام ہے، تو کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. دیکھیے اپنے ذہنوں کو جھجھوڑ کے ہم سنیں، کہیں پہ آتا تھا. جناب صفیہ بنت عبد المطلب کے گھر میں آ رہا ہے، احد کے میدان میں کھڑے وحی آ رہی ہے، بدر میں وحی آ رہی ہے، بستر پر تشریف فرما ہے وحی آ رہی ہے، مسجد میں ہے تو وحی آ رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں وحی آ رہی ہے، ناقے پر بیٹھ کے جا رہے ہیں وحی آ رہی ہے. ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا. یہ پہلی وحی جو آئی تو غار حرا 2 گھنٹے کی چڑھائی چڑھ کے جانا، وہاں پر پہلی وحی آئے گی. پروردگار، یہ محمد مصطفیٰ مدینے میں مکے میں گھوم رہے ہوتے کہیں پہ، کہتے کہ دیکھو خانہ کعبہ کے پاس آ جانا. تو جو پہلی وحی آئی اس کی کوئی تو خصوصیت تھی کہ مقام مختلف، زمانہ مختلف، وقت مختلف، اور یہاں پر جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے دنیا سے ہٹ کر، یہاں پر ایک بچہ ہے 10 برس کا، وحی نازل ہو رہی ہے، پیغمبر دیکھو سب سے کٹ جاؤ. توجہ کیجیے گا، جو میں نے غار کا لفظ استعمال کیا، مکے والوں سے کٹ جاؤ، دیکھو جاؤ وہاں 2-2.5 گھنٹے کی چڑھائی پر عبادت کرو، 27 رجب رات کے وقت، فجر کے وقت وحی آئے گی، یعنی جب رات پوری ہو چکی ہوگی، نماز تہجد پڑھو گے، تمہاری دعا جائے گی وہاں، وہاں سے وحی آئے گی یہاں. تو جب حکم دیا تمام لوگوں سے کٹ جاؤ، علی ابن ابی طالب کو ساتھ لے کر گئے، خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ میں نے شیطان کی چیخ سنی، رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، یہ کہا، آپ سب کو پتا ہے، میں اشارتاً کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہا یہ شیطان کی چیخ ہے، آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، اور علی دیکھو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. تو حضور 10 برس کے ہیں علی، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجلس میں ذرا اٹھک بیٹھک کر لیا کرو، جگہ ذرا جگہ دے دیا کرو، خدا جانتا ہے کہ کس کا درجہ کہاں پر ہے، یہاں پر نہ محفل ہے نہ مجلس ہے، یہاں نہ اٹھنے کی بات ہے نہ بیٹھنے کی بات ہے، یہ 10 برس کا بچہ ہے، علم کا مرحلہ کہاں پر ہے؟ خاتم النبیین کی زبان مبارک پکار کر کہہ رہی ہے، علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، یعنی بصارت نبی کے دائرے میں جو علم ہے علی تم بھی اس میں شریک ہو، سماعت نبی کے دائرے میں جو علم ہے علی تم بھی اس میں شریک ہو. تو پروردگار، یہ 10 برس کا بچہ علم کے اس مقام پر پہنچ گیا. تو نے قرآن میں فرمایا وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بلند کر دیے گئے. یہ 10 برس کا بچہ ہے، درجات آسمانوں کو چیر کر عرش الہی پر پہنچ گئے. یہ بات کس کی ہے؟ علم کی. ایک اور جملہ پروردگار نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, جو تم میں ایمان لائے. سرکار آپ سب کے سامنے یہ واقعہ موجود ہے کہ علی کہتے ہیں کہ بچپنے میں سب سے پہلے ایمان لائے. اب سوال ہے مورخین سے, میرا تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں مورخین سے گفتگو پوچھ سکوں یا محدثین سے, کہ علی ابن ابی طالب پر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے. تو بچے کا تو نہ اقرار معتبر ہے, نہ انکار معتبر ہے, نہ اسلامی عدالت میں گواہی معتبر ہے. بچہ اگر ہرے دھنیا کی گڈی لینے جائے اور بیع اور شرا کرے, خرید و فروخت کرے تو شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر مشکل ہے, مگر اس کے شریعت نے طریقے بتائیں. بچے کو تم کوئی چیز بیچ نہیں سکتے, کوئی چیز اس سے خرید نہیں سکتے, اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ مسئلہ. ٹھیلے پر ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں ایران عراق میں جاتے ہیں زیارت کے لیے, بچہ ٹھیلے پہ کھڑا ہے. اب آپ پوچھیں میاں کتنی عمر ہے تمہاری؟ 15 سال. اچھا نماز پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے. تاکہ ہم جو خرید رہے ہیں اس سے وہ غصبی مال نہ ہو جائے, اس کے اندر شرعی مشکل نہ آئے. یہ بہرحال فقہ پہ بحث نہیں ہو رہی اس وقت, ایک مسئلہ شریعت میں ہے. تو جس بچے سے اسلام کہتا ہے کہ آپ 4 روپے 5 روپے کے ہرے دھنیے کی گڈی نہیں خرید سکتے, اس کو رسول خدا کہہ رہے ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو, جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو. تو علی ابن ابی طالب کا علم تو اس مقام پر پہنچ گیا, اور ایمان کہاں پر تھا؟ ایمان یہ تھا کہ آپ نے لکھا اور پڑھا کہ صاحب علی ابن ابی طالب بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. اور میں نے عرض کیا کہ بچہ اگر ہے تو اس کے ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے, لیکن عجیب مسئلہ ہے, یہ بچہ ایسا ہے کہ سرکار رسالت مآب کی طرف سے اس بچے کے ایمان لانے پر بقول مسلمان مورخین کے امضا کیا گیا, تصدیق کی گئی کہ اس بچے کا ایمان اس مرحلے پر ہے. لیکن اب بھی کسی کو شک ہو تو وہ ہجرت کی رات کو دیکھ لے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب نے اپنا نفس بیچ دیا, اپنی روح کو بیچ دیا. اور عجیب جملہ, ہجرت کی رات آیت نازل ہوئی کہ جو سب آپ کے سامنے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ ایمان اس مرحلے پر ہے کہ اپنی جان کو اس بندہ خدا نے جو شب ہجرت اصول کے بسترے پر مسحری پر سو رہا ہے, بچھونے پر سو رہا ہے, اس نے اپنی جان کو بیچ دیا, خدا نے خرید دیا, اور پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم کرتا ہے. یہ آیت آئی, بات ختم ہو گئی. تو عزیزان گرامی, اب یہ علی ابن ابی طالب کا ایمان کا سفر جائے گا کہاں تک؟ علی ابن ابی طالب کے علم کا سفر جائے گا کہاں تک؟ عجیب مرحلہ ہے کہ پہلے, جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جناب امیر کی ذات پر گفتگو کرنا, تو دیکھیے پروردگار عالم جنگ خندق کا واقعہ میں پیش کرتا ہوں, اور میں خندق نہیں پڑھ رہا, لیکن بہرحال کہ پروردگار عالم جنگ خندق کے بارے میں جب گفتگو فرما رہا ہے قرآن میں, اس آیت کو آپ سرنامہ کلام کے اپنے ذہن میں رکھیے گا. پروردگار فرما رہا ہے کہ لما رأى المؤمنون الأحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جنگ احزاب ہے, سارے کفار مل کر آئے ہیں لڑنے کے لیے مسلمانوں سے, بیچ میں خندق ہے, ادھر کفار ہیں ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے. خندق کھودی گئی کہ کوئی پھلانگ کے ادھر نہ آ سکے. سورہ احزاب میں پروردگار عالم فرما رہا ہے اب وہ جنگ خندق کو یاد کرو, جنگ احزاب کو یاد کرو, جنگ خندق کو یاد کرو. هنالك ابتلي المؤمنون, جب مومنین کا امتحان لیا گیا, وہ زلزلو زلزالن شدیدہ, بڑا زبردست جھٹکا لگا تھا مومنین کو جب خدا کہے نا کہ زلزلو زلزالن شدیدہ, ایک بڑا جھٹکا دیا گیا مومنین کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کے گھروں میں, ان کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری اس آیت کے ساتھ کوئی دور دور تک کے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے. کہ جب مومنین جو رسول خدا کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ زلزلو زلزال شدیدہ, اور پھر مومنین نے کیا کہا, لشکر کو دیکھا کفار کے, تمام عرب کے کافر مل کر آ گئے, اور اس وقت جب لوگوں نے دیکھا, فرمایا, عجیب جملہ ہے مومنین کا جنگ احزاب جنگ خندق کے موقع پر, حازم وعدن اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادوا الا ایمانا وتسلیما. لشکر کو دیکھا, امتحان لیا گیا. توجہ کیجئے گا, آپ خوب توجہ کیجئے گا جنگ خندق کی آیات پر, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. پروردگار کہہ رہا مومنین کا ایمان لیا گیا, ابھی تلواریں نہیں نکلی ہیں نیام سے, تیغیں سوت کر تلواریں سوت کر آگے بڑھے نہیں ہیں, صرف قلبی کیفیت کی پروردگار عالم بات کر رہا ہے. یعنی جنگ ابھی بہت بعد میں ہوگی، پہلے دل کی کیفیت دیکھ لیجئے۔ جب انہوں نے دیکھا مومنین نے تو یہ کہا کہ ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا تھا۔ وما زادوا الا ایمانا و تسلیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان مزید بلندی کی طرف گیا، جن کا تعبد اور جن کی بندگی مزید بڑھ گئی۔ یعنی قلب کی کیفیت یہ ہے کہ دشمن کے لشکر کو دیکھ کر گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ ایمان مزید بلندی تک چلا جاتا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ایک یہ ہے کہ اس شخص کا کیا کیجئے گا جو ہجرت کی رات اپنا نفس بیچ کر ایمان کی آخری بلندی تک جا چکا ہے؟ اس شخص کے بارے میں آپ کیا سوال کیجئے گا رسول خدا سے کہ جس کا علم غار حرا میں جب 10 برس کا تھا تو اس وقت علم کے اس مرحلے پر ہے کہ جو رسول دیکھیں وہ یہ دیکھیں، جو رسول سنیں وہ یہ سنیں۔ جنگ خندق ہوئی ہے 7 ہجری میں، اور مکے کے اندر 7 برس ہو چکے ہیں رسول خدا کو، 13 برس کہاں پر؟ مکے میں۔ 7 برس کہاں پر؟ مدینے میں۔ 13 اور 7 20 برس، علی 10 برس کے تھے، یعنی تقریباً 25-26 برس کے علی ابن ابی طالب ہیں۔ ذرا مجسم تو کیجئے 25-26 برس کے نوجوان کو، رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے، 25-26۔ اب جائیے گا خاندان میں، گھر میں پوچھئے گا میاں تمہاری عمر کیا ہے، 26 برس کوئی نوجوان کہے، ایک دفعہ جنگ خندق کے بارے میں سوچئے گا، 26 برس۔ وما زادوا الا ایمانا و تسلیما۔ اور جب منافقوں نے، والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی، اور جو لوگ منافق تھے، خوب توجہ کیجئے، بڑی لطیف آیتیں، بڑی اور دلچسپ آیتیں ہیں قرآن کی۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جب منافقوں نے دیکھا لشکر کو، وفی قلوب والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دل بیمار تھے انہوں نے دیکھا۔ بھئی یہ منافق تو پروردگار سمجھ میں آ گئے، اچھا یہ منافق رسول کے ساتھ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، کفار خندق کے اس طرف، منافق رسول کے ساتھ اس طرف۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی۔ والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ سب منافق تو سمجھ میں آ گئے کون ہیں، یہ جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کون لوگ ہیں، اور ان کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں؟ کفار کی تو کفار خندق کے اس طرف، منافقین کی تو منافقین کے لفظ کا ذکر پروردگار نے کر دیا، لمر المؤمنون الاحزاب، اور پھر اس کے بعد فرمایا جب منافقین نے دیکھا تو کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسول الا غرورا، جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جن کے دلوں میں نفاق تھا، انہوں نے لشکر کو دیکھ کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا مگر ایک کھیل کھیلا ہے، جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ خوب حضور، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ منافقین تھے، ان کے دلوں میں مرض تھا، تو ایمان تو لائے نہیں، جنت میں تو جائیں گے نہیں، اچھا جو نجس ہے اگر اس کے اوپر مزید نجاست لاد دی جائے، نفاق تو پہلے سے تھا، اب ایک اور الزام لگایا خدا پر، جھوٹ بولا اللہ نے، محمد نے جھوٹ بولا، یعنی یہ منافق تو تھے، ان کے دلوں میں مرض تو تھا، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں سے یہ خیال گزرا کہ جھوٹ بولا ہے۔ حضور، نفاق کی نجاست کافی تھی جہنم میں جانے کے لیے، مرض کی نجاست کافی تھی جہنم میں جانے کے لیے، یعنی وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، قرآن مجید نے فرمایا وما زادوا الا ایمانا و تسلیما، ان کے دلوں میں خدا کا عشق مزید بڑھ جاتا ہے، رسول خدا سے محبت مزید بڑھ جاتی ہے، بندگی مزید بڑھ جاتی ہے، ایمان کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے، جب یہ مشکل کو دیکھتے ہیں ایمان کے درجات کو مزید طے کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو اس طرف ہیں، یہ ہیں تو پاتال میں غلاظت کی، لیکن جب خدا کے لشکر کو دیکھتے ہیں کے مقابلے میں کفار کو دیکھتے ہیں، اب ان کی نجاست کہاں پر جا کر رہے گی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو جنگ احزاب کو دیکھ لیجئے، جہاں پر ایمان اپنا بلند ترین سفر کو طے کر رہا ہے، وہیں پر کفر اور نفاق اپنے گھٹیا نچلے اور ادنا ترین سفر کو طے کر رہا ہے، معمولی جنگ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ قرآن کی آیت، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ عمرو بن عبدود چھلانگ لگا کر خندق کے اس طرف آ گیا۔ جب اس طرف آ گیا تو ایک دفعہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، حضور کتنی دیر تک دوڑایا ہوگا اس نے؟ سوال ہے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ خود عمرو بن عبدود سے پوچھیے، کہتا ہے لقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ارے میرا گلا بیٹھ گیا چیختے چیختے، کوئی ہے تو باہر آؤ نا۔ لقد بححت من النداء لجمعهم، یہ واقعی نہیں لکھا ہے، یہ ابن حشام نے اپنی سیرت میں لکھا ہے۔ لقد بحثت من النداء الى جمعهم، هل من مبارزي؟ ارے میرا گلا چیختے چیختے بیٹھ گیا، کوئی ہے باہر آؤ، کوئی ہے باہر آؤ، کوئی ہے باہر آؤ، اور وہ اپنے گھوڑے کو بالکل دوڑا رہا ہے خیمہ رسول اللہ کے گرد. اور اصحاب کرام کہ ہماری کیا اوقات کہ ہم صحابہ کرام کے برابری کر سکیں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے. اور پھر کہتا ہے وَوَقِفْتُ اِذْ جَبُنَ الْمُشَجَّعُ مَوْقِفِ الْقَرْنِ الْمُنَاجِزِ. کوئی ہے تو باہر آؤ، گلا بیٹھ گیا پکارتے پکارتے، ارے کہاں ہو، کہاں ہے تمہاری جنت، باہر نکلو. کوئی باہر نہیں نکلنا، مجلس موجود ہے. قرآن نے ابھی تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سرنامہ کلام میں، جب مجلس میں کہا جائے کہ رستہ دو تو رستہ دو، اور کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، خدا تمہارے لیے رستے بنائے گا، اور صاحبان علم و ایمان کو خدا مزید بلند درجے دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، جو تمہاری فکر ہے، خود سب خدا کو سب پتا ہے. اگلا مصرع سنیے، لقد بحثت من النداء الى جمع محل من مبارزي ووقفت جمن المشجع موقف القرن المناجزي. میں اس وقت میدان میں ڈٹ کر بزرگ بہادر سردار کی طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ جب بڑے بڑے بہادروں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اور جب بڑے بڑے بہادر، اردو کا ایک لفظ ہے، دم دبا کر بھاگ جائیں، تو میں اس وقت ڈٹ کر کھڑا رہتا ہوں. یعنی میری بہادری اس مقام پر ہے کہ ہر بہادر میرے سامنے بزدل ہے، ہر بہادر میرے سامنے بزدل ہے. یہ عمرو بن عبد ود نے کہا. وَلِذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا نَحْوَ الْحَزَائِزِ. اتنا بڑا بہادر ہوں کہ ہر بہادر میرے سامنے بزدل ہے، اسی لیے تو جب جنگ کے لیے جاتا ہوں نا تو چلتا ہوا نہیں جاتا، دوڑتا ہوا جاتا ہوں. چلتا ہوا وہ جائے جنگ کی طرف کہ جس کے دل میں ڈر ہو، رستہ نکالے کہ کاش مقابلے کا وقت پلٹ جائے، کاش لشکر میں ٹکراؤ نہ ہو. تو میں بھاگتا ہوا جاتا ہوں بڑی تیزی سے جنگ کے میدان کی طرف. اِنَّ الصِّدْقَ فِي الْفَتْحِ وَالْجُبْنِ مِنْ خَيْرِ الْغَرَائِزِ. اگر جوان کوئی ہے تم میں تو آئے باہر. کنایتن بات کی، اشارہ کیا، ٹونٹنگ کی. اِنَّ الصِّدْقَ فِي الْفَتْحِ وَالْجُبْنِ مِنْ خَيْرِ الْغَرَائِزِ. بہترین صفت جوان مرد میں، نوجوان میں، فتح کا لفظ استعمال کیا تھا اس نے، فتح. یہ کون سا فتح ہے؟ لا فتح الا علی. جو فتح ہے اگر وہ کوئی ہے تو دیکھو، یاد رکھنا، بہادری اور سخاوت جوان کے لیے زیور کی طرح ہے. یعنی کنایتن کیا کہہ رہا ہے، ٹونٹنگ کیا کر رہا ہے، جملہ کیا کہہ رہا ہے، اگر کوئی جوان ہے تو باہر نکلے. سخاوت سب سے بڑی کیا ہے؟ سخاوت یہ نہیں ہے کہ مال دو، سخاوت یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کے لیے اپنا سر دے دو. ارے تم تو کہتے ہو نا رسول خدا سے محبت ہے، آ کر سخاوت کے بلند ترین درجے کا مظاہرہ کرو، اپنا سر دے دو کہ دیکھیں تمہارا ایمان اس مقام پر ہے کہ تم سر دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں، یا تمہارا ایمان اس وقت تک ایمان ہے کہ جب تک رسول خدا کے ساتھ دسترخوان پر ہیں، مسجد میں ہیں، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مال غنیمت بٹ رہا ہے، اور تمام کی تمام اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم رسول خدا کے ساتھ ہیں. لیکن سخاوت کا بلند ترین مرحلہ یہ ہے کہ اپنا سر کٹوا دو نہ آ کر. ان الجود فی الفتح والشجاعت من خیر الغرائز. سخاوت اگر ہے، بہادری اگر ہے، جوان اگر کوئی ہے تو اس کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں. کوئی ہے ان خصوصیات والا جو باہر آئے؟ خدا نے کہا کہ جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جایا کرو، خدا تمہارے لیے رستے کھولے گا. ایک نوجوان بیٹھا تھا وہاں پر 27 برس کا، جب پہلی دفعہ عمرو بن عبد ود پکارا یہ نوجوان کھڑا ہوا. خدا نے کہا تھا جب کہا جائے کھڑے ہو تو کھڑے ہو، یہ نوجوان بغیر کہے اپنی جگہ سے بلند ہوا. تو حضور مجھے یہ بتائیے کہ محبوب جب کوئی چیز طلب کرے دست سوال دراز کر کے تب دینا بلند کرداری کی علامت ہے، یا محبوب کے تیور دیکھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا عشق حقیقی کی علامت ہے؟ علی ابن ابی طالب سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو گئے علی ابن ابی طالب، اشارہ کیا رسالت مآب نے، دوبارہ بیٹھ گئے. دوبارہ اس نے یہ جملہ کہا، پھر کھڑے ہوئے، پھر اشارہ کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر اشارہ نہیں کیا، کہا کہ یا علی ھذا امر. اے علی جانتے ہو یہ امر ہے، رسول خدا نے فرمایا. مولا کائنات جواب دیا واہنا علی، یا رسول اللہ میں بھی علی ہوں. یعنی علم کا مرحلہ دیکھ رہے ہیں. کل مورخ یہ نہ کہے کہ علی کو پتا نہیں تھا کہ کس کے مقابلے پر جا رہے ہیں، علی خیمے کے اندر موجود تھے، رجس پڑھ کے گئے، رسول خدا نے کیوں پوچھا، کس وجہ سے پوچھا. کہہ سکتے تھے یا علی دیکھو عمرو بن عبد ود ہے، کہا یا علی ھذا عمرو، سوالیہ لہجہ ہے، کہا یا رسول اللہ وانا علی، میں بھی علی ہوں. یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، جب کھڑے ہو گئے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، تلوار دی اور کیا کہہ کر بھیجا؟ جملہ آپ کے سامنے ہے کہ لقد کیا کہ برز الایمان کلو الی الشرک کلہ. بھائی ہماری اوقات کتنا, اپنی بات کر رہا ہوں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جو سن رہے گھروں میں بیٹھ کر, اس جملے پہ خوش ہو جائیں, مولا کی محبت بڑھ جائے, آخر وہاں جہاں پہ کیا کہا جائے بس. تو لقد برز الایمان کلو الی الشرک کلہ. حضور دیکھیے پروردگار, یہاں تک کی بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی. پروردگار عالم فرماتا ہے قرآن میں سورہ سبا میں, قل حبیب ان سے کہو انما اعظکم بواحدہ, ایک نصیحت کرتا ہوں بس, ان تقوموا للہ مسنا و فرادا, کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو, اکیلے کھڑے ہو, دو کے ساتھ کھڑے ہو, ارے خدا کے لیے کھڑے تو ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ خدا حکم دے رہا ہے کھڑے ہو جاؤ, وہاں خدا حکم دے رہا ہے مجلس میں جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ. حضور خوب توجہ کیجیے گا, مجلس میں کوئی بدو آئے, کوئی دیہاتی آئے, کوئی خانہ بدوش آئے, اس کے نماز روزے کا نہیں پتا, یہ نہیں پتا اس کو غسل و طہارت آتی ہے کہ نہیں آتی. رسول خدا کے پاس آ رہا ہے, اس کے احترام میں جگہ کو چھوڑ دو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دیکھو خدا نے صاحبان علم اور ایمان کے درجے تو بلند کر دیے ہیں, لیکن تم میں اگر ایمان کی کمی ہے, اگر علم کی کمی ہے, خدا تمہارے لیے رستوں کو کھولے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک معمولی سی محفل میں, کہ جہاں پر مسجد نبوی کا سائبان ہے, جہاں پر نہ تلوار کی خبر ہے, نہ نیزہ ہے, نہ موت کے سائے منڈلا رہے ہیں, اگر آپ کسی مسلمان کے احترام میں جگہ کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں, تو خدا کہہ رہا ہے کہ خدا تمہارے لیے رستوں کو کھولے گا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ میدان جنگ, جہاں پر تلواروں کا اندیشہ ہے, جہاں نیزوں کی اندیاں چمک رہی ہیں, جہاں عمر بن عبدوت خیمے کے باہر ہے, اور آپ جا رہے ہیں رسول خدا کی مدد کرنے کے لیے, اور قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ, اکیلے ہی صحیح. تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی علی کو دے تو کیا دے؟ اگر اللہ علی کے درجوں کو بلند کرے علم کے لحاظ سے, یہ 10 سال کے تھے جب مل گیا. اگر علی کہ درجوں کو خداوند تبارک و تعالی بلند کرے ایمان کے لحاظ سے, ارے 23 برس کی عمر میں علی نے اپنی جان کو بیچ کر خدا کی مرضی لے لی, یہ ایمان کا بالا ترین مرحلہ ہے. اب خدا کے پاس جو تھا خدا نے وہ دیا, اپنی مرضی دے دی, علی کے نفس کو لے لیا, علم کا وہ مرحلہ. اب بچا کیا؟ بچا یہی تھا کہ اے علی, اب میں تیرے درجات کو اس طرح سے بلند کروں گا کہ اب تو مومن نہیں کہلائے گا بلکہ کل ایمان کہلائے گا. جس شخص کو مومن بن کر پلے صراط پر سے گزرنا ہوگا, اسے علی ابن ابی طالب کی محبت پا کر گزرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ پلے صراط پر سے گزریں گے ایمان کے ذریعے. اور ایمان کون ہے؟ ایمان ہے اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کیا مشکلات ہیں واقعا انسان سمجھ سکتا ہے, سامعین کے, جو سامعین بھی گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ کیا حالات ہوں گے کہ جو وہاں ہوں گے اس وقت ان حالات میں. علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ تمام لوگ خیمے میں ایسے بیٹھے تھے, کان نہ ہوں اللہ روح سے متحر, ان کے سروں پر پرندے بیٹھے اگر ہلیں گے تو اڑ جائیں گے, اتنے ادب اور احترام آرام سے بالکل بیٹھے تھے. علی ابن ابی طالب گئے. اچھا, اب علی ابن ابی طالب گئے تو کس طرح سے گئے؟ علی ابن ابی طالب جب گئے, اس نے رجس پڑھا تھا نا, اس نے تھا کوئی جوان ہے کیا نہیں ہے جو باہر نکلے. مولا کائنات سب سے پہلے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب باہر نکلے تو چلتے ہوئے نہیں گئے, فخرجا ہرولتن, دوڑتے ہوئے گئے. یعنی امر تو نے کہا نا بہت, تو دوڑتا ہوا آتا ہے میدان جنگ کی طرح, تو دیکھ میں چلتا ہوا نہیں آ رہا, میرے قدموں میں لغزش نہیں ہے, کپ کپا نہیں رہے, تو بڑا بہادر پہلوان ہے, لیکن میں علی ابن ابی طالب 26-25-27 سال کا نوجوان اور آ رہا ہوں میں تیرے مقابلے پر. ہرولہ کرتے ہوئے گئے, دوڑتے ہوئے گئے, اور یہ شعر پڑھتے ہوئے گئے, لا تعجلن لقد اتاک مصیب مجیب صوتک غیر عاجزی. جلدی کیوں کر رہا ہے تو مقابلے کے لیے؟ تیری پکار کا جواب دینے والا آ گیا اور وہ عاجز نہیں ہے, بے دست و پا نہیں ہے. زنیت و بصیرت و صدق منج کل فائزی. ایک ایسا شخص آ رہا ہے تیرے پاس کہ جس کی نیت بھی پاک ہے, جس کی بصیرت بھی بڑی اچھی ہے, اور بات سن, سچائی ہر انسان کے لیے کامیابی کا باعث ہے. نصیحت کرتے ہوئے آ رہے ہیں, وَإِنِّي لَأَرْجُ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ بِضَرْبَةِ النَّجْلَةِ تَبْقَى صَوْتُهَا عِنْدَ الْحَزَائِزِ. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں آج تیرے سروں پر نوحہ کرنے والی, گریہ کرنے والی خواتین کو کھڑا کر کے رہوں, کہ گریہ کرنے والی خواتین تیری لاش پر گریہ کریں. کیسے؟ ایک ایسی ضربت لگاؤں گا تجھے کہ جب بھی بڑی بڑی جنگوں کا ذکر ہوگا نا میری ضربت کو یاد رکھا جائے گا. میں نے کل آپ کے سامنے ایک بات پیش کی تھی کہ ذرا نفسیاتی تجزیہ کیجیے علی بن ابی طالب کی شخصیت کا. میں تھوڑا سا نفسیاتی تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ خندق جنگ نہیں ہے. یہ علی بن ابی طالب اپنے فضائل کا اظہار بڑے عجیب انداز سے کیا. میں جب گئے علی بن ابی طالب کسی نے یا علی ذرا دیکھ کے جائیے گا ہزار آدمیوں سے اکیلا لڑتا ہے. حضور آپ خود نہیں جا پا رہے علی کی ہمت کو کیوں پسپا کر رہے ہیں؟ یہ سلسلہ کیا ہے کہ ذرا علی کے قدم لڑکھڑا جائیں. علی بن ابی طالب بہرحال وہاں بات ہو چکی ہے رسول خدا سے, میں آپ کی بات کا کیا جواب دوں. چلے گئے جنگ کی. خوب توجہ کیجیے گا, اب یہاں پر جو گفتگو ہوئی سیرت نگاروں نے گفتگو لکھی ہے, بھائی میں گھر کی کتاب سے تو نہیں پڑھا یہ, آپ جا کر سیرت نگاروں کی کتاب پڑھ. جب آئے دیکھا نوجوان بچہ, وہ بہت تنومند پہلوان اور مولا کہا. میں نے کہا 25-26 سال کی عمر. کہا کہ کیا نام ہے تیرا؟ کہا علی. کس کے بیٹے ہو؟ ابو طالب کے. کہا ماں احمد ابن عمک ہی نبا آسا کہہ لیا, یہ تیرے چچا زاد بھائی محمد نے اتنا بے خوف ہو کر تجھے میرے مقابلے پر بھیج دیا, اور تیرے چچا زاد بھائی کو یہ ڈر نہیں لگا کہ میں تجھے اپنے نیزے سے اچک لوں اور زمین و آسمان کے درمیان تجھے لٹکا کر رکھوں؟ لا حی ولا میت, کہ نہ تجھے موت آئے گی نہ تو زندگی ہوگی, تو موت کی تمنا کرے گا, نہ زندہ ہوئے ہوگا نہ موت کے اندر ہوگا نہ اموات میں ہوگا, کس بھروسے پہ آیا میرے مقابلے میں؟ تو ملکہ نے جواب دیا, دیکھو بآسانی ابن عمی, میرے بھائی نے جو مجھے تیرے طرف پاس بھیجا ہے نا, تو دو صورتیں, ان انا قتل تو کا, اگر میں نے تجھے قتل کر دیا فانت فی النار وانا فی الجنہ تو جنت میرا مقدر ٹھہرے گی, وہ ان انتا قتل تھا نہیں, اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو میں جنت میں جاؤں گا. تو ہم نے اپنے عبدوت نے کہا اچھا یہ دونوں کہ دونوں اختیارات تمہارے پاس آ گئے علی, یعنی تم مجھے قتل کرو تو میں جہنم میں اور میں تمہیں قتل کروں تب بھی جہنم میں. مولا کہنا نے کہا دیکھ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو کعبے کے خانہ کعبہ کے پردے سے لٹک کر تو نے یہ دعا مانگی تھی اور تو نے یہ عہد کیا تھا, عرب میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی میدان جنگ میں مجھے کوئی تین صورتیں میرے سامنے رکھتا ہے شرطیں, میں اس میں سے ایک کو قبول کرتا ہوں. کہا کہ ہاں میں نے کہا, کہا کہ میں تین شرطیں رکھ رہا ہوں. توجہ کیجیے گا, سب سے پہلے تو جو گفتگو ہو رہی ہے, عمرو نے جب نام پوچھا کہا کون ہے تو؟ کہا علی. کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابو طالب کے. کہا کہ مکے میں ہمارے تعلقات تھے, سلام علیک تھی, ہم شہری تھے, میں اپنے دوست کے بیٹے کے خون سے ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا, تو چلا جا, میں تیرا قتل نہیں چاہتا. مولانا نے کہا لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی نوجوان کسی بڑے بہادر کے مقابلے پر آئے تو خود آنا فضیلت ہے. مولا کائنات جب آ رہے تھے نا عمرو ابن عبدوس سے لڑنے کے لیے, تو تمام کے تمام رحم کے جذبات جو عمر کے دل میں تھے, مولا کائنات نے ایسی گفتگو کی کہ اگر ذرہ برابر رحم اور ترحم عمر کے دل میں آئے تو وہ بھی نکل جائے. یعنی مولا کائنات اس تیاری کے ساتھ آئے کہ عمر کے دل میں اتنی نفرت آ جائے کہ جب جنگ ہو تو یہ کوئی نہ کہے کہ علی گھبراتے ہوئے گئے تھے. دیکھ عمر میں جوان ہوں, آ رہا ہوں اپنی ماں کی دعائیں لے کر, اور میرے بچے ہیں, تو بہت بڑا پہلوان ہے, دیکھ ہمارے, یہ بھی رجس پڑھ سکتے تھے, لیکن کہہ رہے کہ جلدی مت کر, وہ آ گیا جو تیری پکار کا جواب دے گا, ایک ضربت لگاؤں گا زمین چٹا دوں گا, آج کے دن نوحہ کرنے والی عورتیں تیری لاش پر گریہ کریں گی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ میں تجھ سے ڈر نہیں رہا. اور جب اس نے کہا میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا, تو مولا نے کہا لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں, میں تیرے خون سے ہاتھ اپنے رنگین کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی ہے. کہا پہلی شرط بتاؤ. کہا جہاں سے آیا واپس چلا جا. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, لوگ کیا کہیں گے. کہا دوسری شرط یہ کہ اسلام لیا. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, اگر اسلام لانا ہوتا تو یہاں تک کیوں آتا. کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جنگ ہوئی, مولا کائنات نے جنگ لڑی, اور اس کے بعد واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے مولا کائنات نے عمرو بن عبدوت کو قتل کیا, اور اس نے جو گستاخی کی لعاب دہن مولا کے چہرے کی طرف پھینکا, واقعہ تمام علماء اسلام نے لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات سر کاٹ کر لائے, جو اس کی زرہ تلوار خود اور کلاہ تھی اس کی قیمت تقریباً 1000 دینار تھی سونے کے سکے. کسی صاحب نے کہا وہیں کھڑے ہوئے تھے کیا اے علی آپ اس کا لباس اتار کر لے آتے جو اس کی بدن پر زرہ تھی اور تلوار تھی, 1000 سونے کے سکے کی ہے. تو بعض مورخین نے ایک شعر لکھا ہے مولا کائنات سے کہ مولا کائنات نے کہا لقد عففت عن اسوابہ, میں نے عمرو بن عبدوت کے لباس کی طرف دیکھا تک نہیں, حالانکہ میرا خود لباس جو جبہ تھا اس میں کئی پیون لگے ہوئے تھے. عزیزان گرامی، جنگ خندق ہوئی ہے جنوری کے مہینے میں. جنوری کے مہینے میں بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، یعنی علی بن ابی طالب کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے گرم کپڑے نہیں تھے. شرعی لحاظ سے جسٹیفیکیشن تھی، اس زمانے کا دستور تھا کہ جو قاتل تھا وہ مقتول کے جسم پر سے جو زرہ ہوتی تھی اور تلوار اور آلات حرب ان کو لے جاتا تھا کہ یہ اس کا حق سمجھا جاتا تھا. لیکن مولا کائنات نے یہ نہیں کیا. جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں نہیں کیا، کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں مردہ کے جسم کو برہنہ کروں. اور پھر اس کے بعد جب عمر ابن عبدود کی بہن آئی عمر کی لاش پر گریہ کرنے کے لیے، اور اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی کی لاش زرہ کے ساتھ، خود کے ساتھ، تمام کے تمام آلات حرب کے ساتھ موجود ہے، اس نے پوچھا میرے بھائی کو قتل کس نے کیا؟ کہا محمد کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے نے. تو وہاں پر اس نے ایک ربائی پڑھی، لوکان قاتلوں کا غیر قاتل ہے، اے میرے بھائی عمر، اگر تیرا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا، لکنت اب کی علیہ آخر العبدی، میں قیامت تک تجھ پر گریہ کرتی. میرا وہ بھائی جو 1000 جنگجو سواروں کے سامنے تنہ تنہا مقابلہ کرے تو بڑا فخر کا باعث ہے، ایسا بھائی اپنی بہن کے لیے آخر تک گریہ کرتی، لیکن میں کروں تو کیا کروں؟ ولکن قاتلہ من لا یعاب بہ، لیکن اے عمر میرے بھائی، تیرا قاتل وہ ہے کہ جس کی ذات میں ذرہ برابر بھی کوئی تاریک نقطہ نہیں ہے، جس کی ذات میں کوئی بھی کھوٹ نہیں ہے. وکان ابو یدعا بیضۃ البلد، اور جس کا باپ مکے کا چاند تھا. کہاں پر لائیں گے آپ ایسی شخصیت کو؟ تو عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا، توجہ کیجیے گا، میں اپنی بات کو سمیٹوں. وہ یہ کہ علم اگر اس مقام پر ہو اور ایمان اگر اس مقام پر ہو جہاں پہ جناب امیر المومنین کا، تو رزق کیا ملتا ہے؟ اب یہ رزق نہیں مل رہا کہ علی تمہاری نماز قبول، علی تمہارے روزے قبول، علی تمہاری عبادتیں بڑی اچھی، علی تم سب سے متقی آدمی ہو، بلکہ یہ کہا کہ برز الایمان کلو الا الشرک کلہ، یعنی اے علی تم مکمل ایمان ہو، تم عین ایمان ہو، تم خود ایمان ہو، پورے کے پورے شرک کے مقابلے میں جا رہے ہو. تو علم اس مقام پر تھا کہ جس علم کے مطابق عمل کیا تو کل ایمان قرار نہیں پائے، اعلان ہوا کل ایمان ہونے کا، کیونکہ جب سے علی متولد ہوئے تھے کل ایمان تھے. 18 ذی الحج کو ولایت دی نہیں گئی، اعلان ہوا تھا، ایجاد نہیں تھا، اظہار تھا. اسی طرح کل ایمان ہونے کا تمغہ ملا نہیں تھا، اعلان ہوا تھا کہ علی تم کل ایمان ہو. یہ انتظار کیوں کیا گیا جنگ خندق کا؟ انتظار اس لیے کیا گیا کہ کل آپ اور میں اعتراض نہ کریں، یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا؟ جواب آئے گا بارگاہ رسالت سے، تو میاں تم کھڑے ہو جاتے، تم اٹھ کر چلے جاتے، تم یہ کام کرتے. امتحان کے وقت جس نے امتحان میں ثابت کیا اپنے آپ کو، اس کو ہم نے کل ایمان کہا. ہم اگر پہلے کہتے کہ جو جائے گا وہ کل ایمان ہوگا، دسیوں شاید کھڑے ہو جاتے، کیونکہ جنگ خیبر پر یہی کہا گیا، لاؤتین رایت غدن رجلن کرارن غیر فرارن یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، کل علم اس کو دوں گا جس کی یہ خصوصیات ہے. تو سب کروٹیں لیتے لیتے رات بتا دی، اور اس کے بعد صحابہ کا بیان ہے، ہم سب آگے بڑھ بڑھ کر چاہ رہے تھے کہ رسول خدا ہم کو علم دیں، کیونکہ جزا بتا دی تھی. لیکن جزا کب بتائی؟ جب کھڑے ہوئے خیمے سے باہر نکلے. یعنی دیکھو، علم اسے کہتے ہیں کہ تم رسول کی محبت میں باہر نکلو. اور یہ میرا عقیدہ ہے، گواہی دے سکتا ہوں خدا کو، آئمہ کو، حاضر و ناظر جان کر، کہ جب علی نکلے تھے خیمے سے، نہ کل ایمان کی طرف توجہ تھی، نہ کل شرک کی طرف توجہ تھی. علی ابن ابی طالب کی اگر نیت تھی تو یہ کہ میرے بھائی رسول اللہ کی عزت بچ جائے، میرے بھائی کی جان بچ جائے. علی فنا ہوئے رسول خدا میں، خدا نے حکم دیا، اے محمد، علی ابن ابی طالب کے کل ایمان ہونے کا اعلان کرو، علی ابن ابی طالب کے کل ایمان ہونے کا اعلان کرو. تو آپ نے دیکھا کہ اگر علم اس مقام پر ہو تو رزق پھر آپ کو مومن ہونے کا نہیں ملتا، بلکہ کل ایمان ہونے کا ملتا ہے. جب کل ایمان ہو گئے، اب رزق علی کو کیا ملا؟ علی تمہاری عبادتیں بڑی اچھی ہیں. نہیں، کہا گیا کہ دیکھو، حدیث آپ کو پتا ہے، لضربت علی کی دیوم خندق، ایک ضربت تمہاری رزق مل رہا ہے رسول خدا کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے رزق مل رہا ہے. کس چیز کا رزق مل رہا ہے؟ اے علی، دیکھو، تمہاری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، میری امت کی عبادت سے قیامت تک کے لیے بہتر ہے. یعنی میں بات کو جمع کروں اور جناب مسلم کی بارگاہ میں چلیں، یعنی اے علی، جو تمہیں آج اس میدان میں رزق ملا ہے نا، پوری امت عبادتیں کرتے کرتے تھک جائے، تمہارے رزق کے ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اب آپ سمجھیں کہ ہم جو علی ابن ابی طالب سے کہتے ہیں یا علی مدد، یعنی یا علی جو رزق آپ کو ملا ہے تھوڑا سا ادھر بھی دے دیجئے، ملکیت میں آپ کی ہے، پوزیشن میں آپ کی ہے، اگر ہم کسی سے اس کا رزق مانگ لیں کہ حضور آپ کے پاس 10 روٹیاں رکھی ہیں ایک ہم کو دے دیجئے تو یہ کون سا شرک ہے؟ حضور آپ کے پاس 10 گھر ہیں ایک گھر ہم کو دے دیجئے، آپ کے پاس 50 گاڑیاں ایک گاڑی ہم کو دے دیجئے، آپ کے پاس 10 سویٹر ہیں 50 شال ہیں ہم کو ایک شال دے دیجئے، یہ شرک ہے؟ کوئی نہیں کہتا شرک ہے. تو علی ابن ابی طالب کو رزق ملا، ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین الى یوم القیامہ، تمام امت کی عبادت ایک طرف. کب تک کی امت؟ قیامت تک کی. اس میں عرفا بھی ہیں، صوفیہ بھی ہیں، درویش بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، ان سب کی عبادت ایک طرف. علی ابن ابی طالب کی عبادت نہیں، ضربت ایک طرف برابر ہے نہیں، تب بھی یہ افضل ہے. تو حضور جس کی ایک ضربت، کتنے سیکنڈ میں وقت لگا، ایک ضربت، جس کی ایک ضربت کو ترازو میں رکھیں تو ہم اور آپ جیسے اربوں کھربوں لوگ مقابلہ نہ کر پائیں. تو میں نے کئی دفعہ یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں، تو جب وہ پیشانی اپنی سجدے میں رکھ کر اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، جب یہ دعائے کمیل پڑھے گا علی ابن ابی طالب، جب مولا دعائے صبح پڑھیں گے، جب مولا حج کریں گے، جب طواف کریں گے، جب خلوت کریں گے پروردگار عالم کے ساتھ، جب اپنی نمازیں پڑھیں گے، تو وہ کس مقام پر ہوگی؟ یعنی علی ابن ابی طالب کے پاس اتنا رزق ہے کہ علی ابن ابی طالب کہیں پروردگار عالم میری ایک ضربت کے سلے میں میرے چاہنے والوں کو پل صراط پہ ذرا سکون سے گزار دے. تو پھر علی ابن ابی طالب کا رزق تو اتنا ہے کہ تب بھی کم نہ ہوگا، کیونکہ افضل ہے عبادت ثقلین سے. کائنات کی عبادت ایک طرف، علی ابن ابی طالب کی ضربت ایک طرف. بھائی خدا اگر مول تول کرنا چاہے، بھاؤ لگانا چاہے علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا، تو ایک ضربت پر ہی ہماری اور آپ کی بات ختم ہو جائے گی. یہ علی ابن ابی طالب کا مقام ہے. اور یہ گھرانہ، عظیم المرتبت گھرانہ، جناب عقیل، حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے، جناب عقیل، پھر اس کے بعد جناب طالب، پھر جناب جعفر طیار، پھر جناب امیر، اور تمام بھائیوں میں 10-10 برس کا، علماء نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ فرق تھا 10-10 برس کا. واقعا دیکھیے، جو لوگ سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کس مقام پر ہے سید الشہدا کی محبت کے، ہم کو نہیں پتا. یہ تو میں بس یہاں پہ بیٹھا ہوں اور امامہ وغیرہ پہن کے، داڑھی واڑی ہے، بول دی، تقریر کر دی. اس کارخانے کو ذرا سا الگ طریقے سے سنیے. ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے مولانا نے کیا بات کی. ہمیں نہیں پتا کہ آپ میں سے کسی کی دعا کے ذریعے یہ تقریر قبولیت کا درجہ پائے. لہٰذا اس گھرانے کے معیارات کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ابھی تو سمجھایا میں نے آپ کو، ایک ضربت پر کائنات لپٹا دی رسول خدا نے. تو اس گھرانے کے تیور کو سمجھیے، اس گھرانے کے لب و لہجے کو سمجھیے، اس گھرانے کی بخششوں کو سمجھیے. مسلسل بندگی کے ساتھ، مسلسل عبودیت کے ساتھ اس گھرانے سے جڑے رہیے. دعا کیجئے کہ ہماری آزاداری مورد قبول قرار پائے. کہاں حضرت حجت؟ عبادت کی جب بات ہوئی ہے تو اس میں یہ آزاداری بھی شامل ہے. ماہ مبارک شب قدر کا قرآن رکھنا بھی شامل ہے. سید الشہدا کی زیارت بھی شامل ہے. کہ آپ ایک زیارت پہ جاتے ہیں، ایک قدم کے بدلے میں کتنے حجوں کا ثواب ملتا ہے. عزیزان گرامی، رات بھر نہیں، زندگی بھر بیٹھ کر سوچئے اس حدیث پر. علی ابن ابی طالب کی شخصیت سنبھالے نہیں سمجھے گی کہ جس کی ایک ضربت ایک طرف. تمام آئمہ کی، ہم جو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، ہم جو جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، ہم جو حج کرتے ہیں، ہم جو عمرے کرتے ہیں، ہم جو صدقے دیتے ہیں، ہم جو خیرات کرتے ہیں، ایک نیکی کریں گے 10 گنا ثواب ملے گا. یہ 10 گنا کو 100 گنا کر سکتا ہے بغیر حساب. قرآن نے ذکر کیا بغیر بالا یحتسب، قرآن نے ذکر کیا بغیر حساب کتاب کے دیں گے. یعنی ایک ضربت اس مقام پر ہے کہ خدا اگر لٹانا چاہے اپنے خزانے، تب بھی علی کی ضربت ہمیشہ آگے رہے گی. آپ اس بندے کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حقیقت ہے، علی ابن ابی طالب کو کوئی کیا سمجھا. تو ایسے فرزند ہیں حضرت ابو طالب کے، جناب عقیل اور ان کا بیٹا مسلم. جب جناب مسلم کو بھیجا سید الشہدا نے کوفے، جو خط لکھا. آپ ہمیشہ مسلم کی شہادت کی مجلس سنتے ہیں عرفے کے دن، شب عرفہ، لیکن یہ احترام ہے جناب مسلم کا. اور خود دو لحاظ سے، بنی ہاشم سادات سے، دوسرے داماد جناب امیر. دختر گرامی جناب رقیہ، وہ عقد میں تھی، حبالہ عقد میں تھی جناب مسلم کے. یعنی جناب مسلم بہنوئی ہے کس کے؟ امام حسن، امام حسین کے. کس کے؟ جناب ابو الفضل عباس کے. یعنی داماد ہے کس کے؟ جناب سیدہ کے. یعنی داماد ہے کس کے؟ جناب ام المدین کے. اور عجیب شخصیت جناب مسلم ابن اخیل کی، مورخین نے لکھا کہ صفین میں میمنے پر دائیں طرف کا جو لشکر کا حصہ تھا اس میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب امام حسن، جناب امام حسین اور جناب مسلم، یہ چاروں کو سپہ سالار بنایا تھا دائیں طرف کے حصے کا مولا کانہ نے جنگ صفین میں. اسی لیے مورخین نے حساب لگایا ہے کہ مسلم کی عمر اگر ہو شہادت کے وقت 40 برس سے لے کر 50 برس اور 55 برس کی ہے. تاریخ ولادت تاریخ میں نہیں ملتی، مورخین نہیں ضبط کر پائے تاریخ ولادت کا، لیکن بہرحال جناب عقیل کے فرزند. اور جو واقعات ملتے ہیں ہمیں بڑے عجیب ہیں. خط دے کر بھیجا، مسلم نکلے مکے سے، مدینہ آئے، رسول خدا کی قبر مطہر پر گئے، زیارت کی، دو رکعت نماز ہدیہ کی، اور اس کے بعد جو خاندان کے لوگ تھے ان سے ملے اور اسی رات نکل گئے. خوب توجہ کیجئے، مدینہ مکے سے ایک شخص گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر آ رہا ہے مدینہ، اور جا رہا ہے سیدھا کہاں پر؟ زیارت کے لیے. وہاں سے گھر والوں کے پاس گئے، خاندان والوں کے پاس گئے، رخصت ہو کر اسی رات کوفے کی جانب نکل گئے. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عقیل، اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں سمجھ میں آتا. مولا حسین نے جو جملے لکھے ہیں، کیا جملے ہیں جناب مسلم کے. دیکھیے، سید الشہداء سے تعلق کے ذریعے شہداء کے ذکر کو سن کے جو آپ کے دل میں کرب آتا ہے. جناب سکینہ کا ذکر آپ سنتے ہیں، جناب رقیہ کا، 4 سال کی بچی، کہنے کو کچھ نہیں ہے، لیکن جب آپ سنتے ہیں تو ایک تیر سا بھالا نیزہ آپ کے دل میں چوبتا ہے. دسترخوان بچھایا جاتا ہے اب تک ان دو شہزادیوں کے نام پر، سبیلیں لگائی جاتی ہیں. کیوں؟ تعلق سید الشہداء کے ساتھ ہے، اس تعلق نے آپ کے دل پر اثر کیا. مسلم ابن عقیل شہداء کربلا میں نہیں ہے، لیکن اشرہ اولا کے اندر مسلم ابن عقیل کا ذکر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک عجیب تعلق ہے، عجیب محبت ہے مسلم ابن عقیل کو سید الشہداء کے ساتھ، اور سید الشہداء کو مسلم ابن عقیل کے ساتھ. کیا لکھا خط میں؟ اہل کوفہ، لقد بعثت الیکم اخی، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، وہ اپنا عمی، میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ اخی و ثقتی و رجلا من اہل بیتی. یعنی تعریف ایسی کی ہے سید الشہداء نے کہ کیا کیا جائے اس کا، ہماری سمجھ سے باہر. کہا کہ دیکھو بہت میرا با اعتماد ہے. اور مسلم ابن عقیل کو کہاں بھیجا گیا؟ کوفے بھیجا گیا. ذیقعد کے مہینے میں مسلم وارد کوفہ ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ عرفے کے دن 2 ذی الحج کو مسلم کی شہادت ہوئی. واقعات بہت طویل ہیں، اور مسلم جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کے شب پر ان واقعات پر گفتگو ہو چکی ہے، لہذا میں اشارہ کروں گا کہ جب عبیداللہ ابن زیاد نے عیاری اور مکاری کے ساتھ کوفے والوں کو ورغلایا اور دھوکے میں رکھا، تو مسلم ابن عقیل نے جو مغرب کی نماز پڑھی، ہزاروں لوگ ساتھ تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز پڑھی تو 25 سے 15 لوگ رہ گئے تھے. میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کیا پڑھی تھی، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنے مقام پر ڈٹ کر، چاہے 2 ہو یا 1. یہ مسلم ابن عقیل جیسی شخصیت حسین ابن علی کی محبت میں تنے تنہا کوفے میں اکیلی. کہا کہ مسلم کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، مسجد کوفہ سے نکلے، اور مسلم کی سمجھ میں نہیں آ رہا جائیں تو کہاں جائیں. چلتے چلتے پیاس لگی، تھکن کا عالم ہے، گرمی کا وقت ہے. مسلم ایک گھر کے چبوترے کے پاس بیٹھ گئے. جو لوگ کوفے، کربلا، نجف جا چکے ہیں، پرانا جو شہر ہے وہاں پر آپ کو دروازوں کے ساتھ چبوترے ملیں گے. مسلم چبوترے میں جا کے بیٹھ گئے. اس خاتون کا بیٹا ابن زیاد کی فوج میں تھا اور دربار میں تھا. یہ بار بار اس کا انتظار کر رہی تھی، کوفے کے حالات خراب تھے. اب جو اس نے ایک دفعہ دروازہ کھول کر دیکھا، اپنے بیٹے یا داماد کی آمد کی منتظر تھی. دیکھا ایک شخص نامحرم ڈیوڑی پر، دہلیز پر بیٹھا ہے. کہا کہ اے شخص، جاتا کیوں نہیں ہے؟ میں اکیلی خاتون ہوں، تیرے یہاں بیٹھنا اچھا نہیں ہے. کہا کہ وہ کہاں جائے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو. اس خاتون کو ذرا سا ایک جھٹکا لگا، اور مسلم کہا اچھا مجھے پانی پلا دو. مومنہ گئی، پانی پلایا. جب مسلم نے پانی پی لیا، کٹورا واپس لیا، جانے لگی، جانے سے پہلے کہا اب تو نے پانی پی لیا، اب چلا جا. وہی جملہ مسلم نے دہرایا کہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ تم نے آیا مودت پڑھی، میں اس گھرانے سے ہوں کہ جس کے بارے میں خدا نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کی آیت نازل کی. یہ مومنہ ذرا گھبرائی، کہا سرکار آپ اپنا مزید تعارف کرائیے. کہا میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. یہ خاتون مومنہ تھی، جانتی تھی کہ میرے مولا کا سفیر کوفے میں آ چکا ہے. کہا کہ مولا بسر و چشم دروازے کھول دیے، تھوڑی دیر پہلے تک آپ نامحرم تھے، اب بھی نامحرم ہیں، لیکن آپ نے اب جو تعارف کرایا، آپ میرے مولا کے سفیر ہیں، مولا گھر میں تشریف لائیے، ایک حجرہ دیا، وہاں پر کھانے کی سینی لے جا کر رکھی، پانی رکھا، کہا کہ مولا کوئی بھی حکم بتائیے گا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ مومنہ جا کر دیکھتی تھی، مولا سے پوچھتی تھی کہ مولا بتائیے کوئی ضرورت تو نہیں۔ اتنے میں اس کا وہ ملعون بیٹا آیا، اس کو شک ہوا کہ یہ خاتون بار بار کیوں اس کمرے میں جا رہی ہے۔ ایک دفعہ کہا کہ اس کمرے میں کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں، میں ایک خاص غرض سے جا رہی ہوں۔ یہ ٹٹولتا ہوا آیا، جب مسلم کو آہٹ محسوس ہوئی تو مسلم نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں گھر کا مالک ہوں، اور تم؟ کہا میں حسین ابن علی کا سفیر، مسلم ابن عقیل۔ کہا کہ عجیب بشارت ہو، نوید مسرت، میں جاؤں گا امیر کو بتاؤں گا۔ اس شخص نے جا کر امیر کو بتایا، یہ مومنہ گھبرائی ہوئی آئی کہ مولا گھر سے باہر نہ نکلیے گا۔ ایک دفعہ گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونجی، کہا مولا گھر سے باہر نہ نکلیے گا۔ کہا کہ نہیں، دیکھ اے مومنہ، ابھی میں نے اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرے چچا مجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں مسلم جلدی ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی مومنہ خاتون پر اس کی وجہ سے آنچ آئے۔ ارے میں کہوں گا مسلم یہ ایک عام مومنہ ہے، ارے کاش تم ہوتے شام غریبہ میں جب تمہاری شہزادیوں کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، حسین ابن علی کی بیٹیوں کے گال تماچوں سے سرخ تھے، ارے کانوں کی لو سے خون بہ رہا تھا۔ ایک دفعہ مسلم نے جنگ کرنا شروع کی، ایک دفعہ کیا گیا، رسیوں کے گولے بنائے گئے، اس میں آگ لگائی گئی، مسلم پر حملہ کیا گیا، مسلم کا جسم آگ سے جھلس گیا۔ آپ اس مصائب کے معنی سمجھے، آپ ان مصیبتوں کا معنی سمجھے، یعنی مسلم فنا ہے محبت اہل بیت میں۔ مسلم اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں شہزادی اگر آپ کے خیموں کو شام غریبہ میں جلایا جائے گا تو یاد رکھیے کہ آپ کا یہ غلام اپنے جسم پر آگ کی حرارت کو برداشت کرے گا۔ ارے مسلم کا لب کٹا، دانت شہید ہوئے، پہلو میں نیزہ لگا، ایک دفعہ زخم پر زخم لگے، مسلم کو گرفتار کر کے دارالعمارہ لے جایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد تخت پر تھا، کہا مسلم سلام کرو، کہا میں کسی کو سلام نہیں کروں گا، میرا امیر اور امام صرف حسین ہے۔ ایک دفعہ کہا مسلم اپنی وصیتیں کرو، کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ حسین ابن علی رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے کا سفر طے کر چکے ہیں، ان سے کہو کہ اب واپس لوٹ جائیں، اب کوفے آنے کے لائق نہیں رہا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ دیکھو بات سنو، مجھ پر کئی سو درہم قرضہ ہے، میرے مرنے کے بعد میری تلوار زرہ اور خود کو بیچ کر میرے قرضے کو ادا کرنا۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے، اللہ اکبر، کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دفن کرنا، میری لاش کی بے حرمتی نہ کرنا۔ ایک دفعہ حکم دیا گیا کہ مسلم کو دارالعمارہ کی سیڑھیوں سے لے کر چھت پر لے جایا گیا ہے، مسلم کو کوٹھے پر لے جایا گیا۔ ایک دفعہ مسلم باہر جا رہے ہیں، سیڑھیاں طے کر رہے ہیں، ذکر مسلم کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا ذکر کیا ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ گریہ کر رہے ہیں نا، مولا کائنات نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسول نے جواب دیا، دو محبتیں ہیں مجھے تمہارے بھائی سے، عقیل سے، پہلی تو یہ کہ میرا چچا ابو طالب محبت کرتا تھا، دوسرا یہ کہ عقیل کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیرے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا، صالح مومنین اس پر گریہ کریں گے، ملائکہ درود بھیجیں گے۔ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے کر جایا گیا، ایک دفعہ مسلم نے بلندی سے صحرا کو دیکھا، سب نے کوفہ کی طرف دیکھا، صحرا کی طرف دیکھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آپ نے سنا مسلم نے شہادت سے پہلے حسین کی طرف رخ کر کے سلام کیا، مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حسین جب روزے عاشورا گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو ایک دفعہ مسلم کا نام لیا، اے مسلم ابن عقیل، یعنی مسلم، ارے تو نے اپنی شہادت سے پہلے ہم کو یاد کیا، ہم نے تجھے یاد کیا۔ مسلم کا سر قلم کیا گیا، جس میں متحر کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ راوی کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر نکلا، حسین ابن علی کی خیمہ گاہ کی طرف پہنچا، میں ایک دفعہ پہنچا، میں نے پوچھا حسین کا خیمہ کون سا ہے، بتایا گیا، میں نے کہا حسین کو باہر بلاؤ، حسین باہر آئے، کہا یا ابن رسول اللہ بڑی بری خبر ہے، کہا کیا خبر لائے ہو، کہا جب کوفے سے نکلا تو مسلم کے جسد مطہر کو بنا سر کے دار الامارہ کے ساتھ آویزہ دیکھا، ارے لوگ ان کی لاش کو کھینچ کر لے جا رہے تھے، آپ کوفے نہ جائیے۔ ایک دفعہ یہ آواز ایک بچی کے کانوں میں پہنچی، وہ بچی بلک بلک کر رونے لگی، مولا حسین نے اس بچی کو آغوش میں بٹھایا، یہ بچی کون ہے، یہ مسلم کی بیٹی ہے، یتیمہ مسلم ہے، میں کہوں گا اے یتیمہ مسلم تمہاری کی قسمت کتنی اچھی ہے، جب یتیم ہوئی تو حسین نے بوسے لیے، سر پر ہاتھ پھیرا، آغوش مولا نصیب ہوئی، لیکن ہائے سکینہ و رقیہ، جب یتیمی ملی تو پہلا تحفہ یہ ملا، گال تماچوں سے سرخ ہوئے، کانوں سے خون بہا، چادر چھلی، کرتے کے تھا، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، اس مجلس کو حضرت حجت کے دکھی درد کے لیے پرسے کے باعث قرار دے، ماتم حسین